يكون إن شاء الله العربية يوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم السبت والأحد، واليوم خصص لإخواننا الناطقين بلغة أردو، فنرجو المعذرة، الله يحفظكم. والمجلس على كل حال فيه بركة، الله رب العزة كشكر ہے کہ ہمیں توفیق دی کہ ہم سب اکٹھا بیٹھے ہیں. اور اس سے پہلے کے درس میں میں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم نے بلوغ المرام کے درس سے یہ درس شروع کیا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ صرف فقہ ہی باتیں ہی ہوں، اس میں انشاءاللہ حدیث، بلوغ المرام حدیث کی کتاب ہے، اس میں انشاءاللہ توحید کی بات آئے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بھی بات آئے گی، اور دوسرے مسائل بھی آئیں گے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کو آزادی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو انشاءاللہ جو جس کا جواب ہم دے سکتے ہیں انشاءاللہ دیں گے، آپ لوگ بے جھجک پوچھیں. اگر سوالات زیادہ ہوں تو اذان سے کچھ پہلے اسٹاپ کریں اور اشارہ کریں انشاءاللہ، پھر سوالات اور جوابات کا سلسلہ رہے گا. گزشتہ مجلس میں وضو کے آداب یا وضو کے ارکان، واجبات اور مستحبات کا ذکر تھا، اس میں آخری حدیث جو پڑھی گئی تھی، ان لقیت ابن صبرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع، وضو کو پورے طور پر، کامل طور پر بجا لاؤ، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح وضو کیا ہے اسی طرح وضو کریں. اس میں ہم جان بوجھ کر کے کمی کرنے کی کوشش نہ کریں، اور ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اقوال فقہا میں ہم یہ چیز پائیں گے کہ اگر یہ چیز چھوڑ دیا تو وضو ہوا یا نہیں ہوا، لیکن اسی طرح نماز کے بارے میں بھی ہے، اگر آپ کی کوئی چیز چھوٹ گئی، کوئی دعا چھوٹ گئی، کوئی ذکر چھوٹ گیا، تو مسئلہ آئے گا کہ نماز ہوئی یا نماز باطل ہوئی، اس کو آپ کسی عالم سے پوچھ کر کے پھر اس پہ عمل کر سکتے ہیں. اسی طرح وضو میں بھی ہے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ہر کام شروع ہی سے سنت کے مطابق ہو، یعنی چاہے وہ فرض ہوں یا واجبات ہوں یا مستحبات ہوں، ان سب کو ہم بجا لانے کی کوشش کریں تاکہ ہماری عبادت پورے طور پر ادا ہو، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا پورا پورا اجر دے گا. اسبغ الوضوء، تو وضو اسی وقت کامل ہوگا جب آپ پورے طور پر سنت کے مطابق وضو کریں گے، یعنی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی زیادہ ہوا کرتا تھا تو تین مرتبہ دھوتے تھے، اس سے کم ہوتا تھا تو دو مرتبہ، اس سے کم بھی ایک مرتبہ، کم اس سے کم بھی پانی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، جیسا کہ حدیث میں آئے گا، کہ آپ پانی لے کر کے اعضائے وضو کو ملنے لگے، یعنی پانی پہنچانے کی کوشش کی تمام اعضائے وضو کو. یہ بھی اس بار حتی الامکان ہے، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوئی جز چھوٹنے نہ پائے. وخلل بین الاصابع، اور انگلیوں کے درمیان وضو کرتے وقت آپ خلال کر لیں، یعنی اس طرح کا، بعض لوگوں نے کہا اس طرح کا، جیسے بھی ہو بہرحال کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اس طرح کا آپ خلال کر لیں، کیونکہ انگلیوں کے بیچ میں پانی کبھی کبھی نہیں پہنچ سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے آدمی کچھ ایسے کام جو کرتا ہو جس سے چمڑے اور بشرے سخت ہو جاتے ہیں تو پانی نہ پہنچے، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت فرمائی. وبالغ فی الاستنشاق، اور ناک میں پانی چڑھاتے وقت جب ناک جھاڑیں آپ تو پانی چڑھائیں تو مبالغہ کریں، یعنی اوپر تک چڑھائیں، یہاں تک کہ اگر منہ کے ذریعے سے، ناک کے ذریعے سے منہ میں اور حلق میں چلا گیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایک خاص حالت میں جبکہ آپ وضو سے ہوں، صائم ہوں، تو صوم کی حالت میں آپ زیادہ مبالغہ یا پانی زیادہ آگے اوپر ناک میں چڑھانے سے پرہیز کریں، کیونکہ خطرہ ہے کہ ناک کے راستے سے حلق میں وہ پانی چلا جائے. اس حدیث کو ائمہ حدیث کتب ستہ میں سے چاروں نے نقل کیا ہے. حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہی نقیت ابن صبرہ کی روایت میں ہے، اذا توضأت فمضمض، جب وضو کرو تو کلی کر لیا کرو، کلی کرو. اس سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک اصولی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو تو وہ حکم واجبی ہوتا ہے یا سنت کا ہوتا ہے، یعنی یہ کہ آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں یا اور اس پر عمل کر سکتے ہیں، عمل کریں گے تو اجر ملے گا، چھوڑ دیں گے تو گناہ نہیں ملے گا. تو ائمہ نے کہا ہے کہ جب کوئی بھی حکم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو، اگر کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی ہو جس سے واجب ثابت نہ ہوتا ہو تو واجب ہی ہوگا. اس سے امام احمد نے کہا ہے کہ کلی کرنا واجب ہے، یعنی اگر کسی نے کلی کرنا چھوڑ دیا وضو کرتے وقت تو وہ گناہگار ہوا. مسئلہ آتا ہے کہ وضو صحیح ہوا نہیں ہوا، کچھ لوگوں نے کہا کہ صحیح نہیں ہوگا، بعض لوگوں نے کہا صحیح ہوگا، لیکن ایک کمی اس کے وضو میں ہوئی، اس وجہ سے خیال کر کے تمام آداب وضو کو بجا لانا چاہیے. اسی طرح دوسری روایت میں ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیته فی الوضو، وہاں تو انگلی کا کے خلال کی ہدایت تھی، یہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بیان کی گئی کان یخلل لحیته فی الوضو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران اپنی داڑھی کا خلال کرتے تھے. داڑھی کا خلال قطع نہیں ہوگا کہ انگلیوں کو داڑھی کے بال کے اندر لے جائیں. تفصیل میں علماء نے کہا ہے کہ اگر کسی شخص کے چہرے پر، یا سمجھ لیجئے بچہ ہے، وضو اس کو سکھائیں گے آپ، تو اس کے لیے اس کو سکھائیں آپ کہ وضو پورے طور پر چہرے کو دھو کر کے، ٹڈی اور داڑھی اور جبڑے لے کر کے دھوئے، یہ واجب ہے. اسی طرح اگر کسی شخص کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، قدرتی طور پر یا داڑھی نہیں رکھا ہے، تو بہرحال اس کو دھونا واجب ہے. غلطی تو یہ کوئی وہاں دوسری غلطی یہ نہیں کہ داڑھی کی جگہ نہ دھوئے، اس کو دھونا واجب ہے. لیکن اگر داڑھی ہے تو اس وقت خلال ضروری ہے. اب یہ خلال واجب ہے یا سنت ہے؟ بعض علماء نے کہا ہے کہ واجب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فعل کیا ہے، لیکن صرف فعل سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وجوب ثابت نہیں ہوگا. جہاں تک یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اگر پانی اوپر سے دھو کر کے چہرے اور پانی اوپر سے گزار لیتا ہے تو وضو صحیح ہوگا انشاءاللہ، لیکن پورے طور پر سنت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ خلال بھی کر لیں. اور داڑھی ہوتے ہوئے، چھوٹی داڑھی ہے بڑی تو پانی اس پر پہنچ سکتا ہے یا پہنچانا چاہیے، لیکن اگر داڑھی زیادہ ہے، اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا سینے مبارک داڑھی سے بھر جاتا تھا، تو داڑھی اگر گنجان ہے تو اس وقت آدمی خلال کر لے. اس میں بھی حکمت ہے، ہو سکتا ہے کہ داڑھی کے اندر کوئی تنکا ہو اور کچھ ہو، تو بہرحال وہ چور کی داڑھی نہ رہے. عن عبد الله بن زيد قال ان رسول قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلث مد فجعل يدلك ذراعيه. نبی کریم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کا پانی ایک مد کا دو تہائی لایا گیا، یعنی وہ پانی جو تھا اس کی مقدار ایک مد کا دو تہائی، یعنی تین حصہ کریں ایک مد میں تو دو حصہ پانی تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعضاء کو اور خاص طور پہ اپنے ہاتھ پر اس کو ملنا شروع کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے اعمال بھی آپ نے کیے، اور جیسے کلی ہے تو اس کو تو بہرحال اقتصاد سے تھوڑا پانی لے کے کریں گے، ناک میں تھوڑا پانی لے کے چڑھائیں گے، اس میں تو جسم پر رگڑنے کا مسئلہ نہیں آئے گا، لیکن جہاں دھونے کا مسئلہ ہے بڑے اعضاء کو، تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پانی سے ملنا شروع کیا تاکہ پانی جس چمڑے کے تمام اعضاء کو پہنچ جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی کو اس قدر پانی میسر ہے تو تیمم نہیں جائز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو. اگر ایک مد کا دو تہائی پانی بھی آدمی کے پاس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کوئی چھوٹا جسم نہیں تھا، متوسط تھا، تو آپ کو جب وضو کے لیے ایک مد کا دو تہائی کافی ہوا تو ایک آدمی کو چاہیے کہ اسی طرح اپنے لیے بھی کافی کر لے اور اس سے وضو کر لے، یعنی اس کے ہوتے ہوئے وہ تیمم نہ کرے. ہو سکتا ہے پانی برتتے وقت آدمی کو اتنا سلیقہ نہ ہو، آدھا دو تہائی تھا یا ایک مد تھا، چلتے چلتے پانی کہیں جا کر کے ختم ہو گیا اور پیر تک نہ رگڑ سکا، پیر کو نہیں مل سکا، تو کیا کرے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد تیمم کر لے، یعنی جتنا جس قدر پانی موجود ہے اس قدر آپ ترتیب سے وضو شروع کریں، آدھے تک پہنچا تو آپ کا وہ آپ کے آزاد ہو گئے اور باقی کے بدلے آپ تیمم کر لیں، یہ مسئلہ ہے۔ لیکن تھوڑا پانی ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ پانی کافی نہیں ہے، ہم اس سے وضو نہیں کریں گے، تیمم کریں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ پانی پینے کا ہے، اس سے زیادہ بھی ہے، تو آپ پانی اگر پیاسے ہونے کا خطرہ ہے، پانی نہ ملنے کا آگے خطرہ ہے، تو آپ شروع ہی سے تیمم کر سکتے ہیں، پانی کو پینے کے لیے محفوظ کر سکتے رکھ سکتے ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن تھوڑا ہونے کی وجہ سے آدمی تیمم نہ کرے، جتنے اعضاء تک وہ پانی پہنچے وہاں تک وہ وضو کے اعضاء دھوئے اور اس کے بعد کے لیے کیا کرے، تیمم کر لے۔ اور مد کہتے ہیں کس کو، وہ عربی میں کہتے ہیں مد، یہ آدمی متوسط آدمی کے دونوں ہتھیلی بھر کر کے اس کو مد کہتے ہیں، اور عربی میں مد اسی کہا گیا کہ ہاتھ پھیلا کر کے بڑھا، مد ہے مدو سے ہے، ہاتھ بڑھا کر کے آدمی اس طرح پھیلاتا ہے، اس پہ جتنا گیہوں جتنا چاول جتنا پانی آئے اس کو ایک مد کہتے ہیں۔ تو اس مد کا دو تہائی، دیکھیں کتنا تھوڑا پانی تھا لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو فرمایا، تو اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنا بھی پانی اس کے پاس ہو اعضاء وضو ترتیب سے دھوئے، اگر پورے اعضاء کو رگڑ کر کے ہی یا مل کر کے ہی پہنچ گیا تو کافی ہے، اور اگر نہیں پہنچا تو باقی کے لیے تیمم کرے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأخذ لأذنیہ ماء غیر الماء الذی اخذہ لرأسہ، اس سے پہلے حدیث گزری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر کا مسح کرتے تھے، اور آیت میں بھی ہے وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو، لیکن کان کا کیا حکم ہے، حدیث شریف میں آیا ہے دوسری حدیث میں الاذنان من الراس، دونوں کان یہ سر کا جز ہیں، من الراس سر کا ایک حصہ ہیں، تو اب حکم جب ہوا سر کے مسح کرنے کا تو لازمی طور پر کان کے مسح کرنے کا بھی حکم ہوا، تو اب کان کے لیے آپ نیا پانی لیں گے یا پوسی سر کے مسح سے جس طرح شروع، جب سر کا جز ہوا تو قاعدے کے مطابق آپ جس طرح شروع سر کا ایک ہی پانی لے کر کے آخر تک مسح کرتے ہیں، اسی پانی سے آپ کان کا بھی مسح کر سکتے ہیں، یہ مسئلہ بھی ثابت ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی طرح دوسرے صحابی نے دیکھا کان یأخذ لأذنیہ ماء غیر الماء الذی اخذہ لرأسہ، دوسری مرتبہ دوسرے کسی حادثے میں، دوسرے کسی واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کان کے لیے نیا پانی لے کر کے مسح کیا، یعنی سر کا مسح کیا پھر اس کے بعد نیا پانی ہاتھ پہ ڈال کر کے پھر اس سے کان کا مسح کیا۔ اس سے یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ دونوں جائز ہے، یعنی آپ اسی سر سے مسح کیے ہوئے پانی سے کان کا بھی مسح کریں، اور کان کے مسح کا طریقہ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ سباحہ یہ شہادت کی انگلی کو آپ کان کے سوراخ میں ڈالیں اور اس کے بعد انگوٹھے کے باطنی حصے سے کان کے ظاہر پر گھمائیں، تو اسی پانی سے آپ کر سکتے ہیں۔ دوسری حدیث میں جب یہ آیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا پانی لے کر کے کان کے لیے وضو کیا، تو مختصر مسئلہ یہ ہوا کہ سر کے مسح کے ساتھ کان کے مسح کے دو طریقے ہیں، ایک تو آپ اسی پانی سے کان کا بھی مسح کر لیں کیونکہ حدیث شریف میں یہ مسئلہ ثابت ہے، اسی طرح آپ دوسرا پانی بھی لے کر کے مسح کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امتی یأتون یوم القیامۃ غرا محجلین من اثر الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان امتی یأتون یوم القیامۃ غرا محجلین، میرے امت کے لوگ قیامت کے دن پیشانی پر تمغہ یا پیشانی پر سفیدی کا تمغہ لے کر کے آئیں گے، اسی طرح اعضاء وضو بھی ان کے سفید ہوں گے۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تکریم اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعزاز ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کے لیے سفارش کریں گے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول قیامت میں اتنے انبیاء ہیں ہر ایک کی امتیں ہوں گی تو آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آثار الوضو، یعنی وضو کے جگہ، وضو کی جگہ جو ہیں ان پر اللہ تعالیٰ ایک خاص نور دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا. دوسری حدیث میں آیا ہے سیما لیس لأحد غیرکم، یہ ایک ایسی نشانی اور ایک ایسا اعزاز یا تمغہ ہے اللہ کی طرف سے جو دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے. اس کا دو مطلب ہو سکتا ہے، ایک یہ کہ وضو جو ہے یہ صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کی چیز ہے. دوسرا مطلب لوگوں نے یہ لیا ہے کہ دوسری اقوام میں بھی حضرت موسیٰ کے قوم، حضرت عیسیٰ کے قوم، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، سب کے اقوام میں وضو تو تھا، لیکن یہ ہے کہ وضو کی یہ فضیلت صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہوگی، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ یہ ایسی نشانی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علاوہ کسی اور امت کو اللہ تعالی نے نہیں دیا. یہ حدیث پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم اور عزت کے بحث میں آئے گی. یا پھر خصائص النبی، جیسے کہ بہت سی کتابیں لکھی جاتی ہیں خصائص النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں کچھ ایسی چیزیں دی گئی ہیں اس ہم سے پہلے نبی کو نہیں دیا گیا اور میرے بعد بھی کوئی نہیں پائے گا، کیونکہ کوئی نبی ہے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو یہ بھی ایک خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل، جو چاہے کہ اپنے اس سفیدی کو یا اس نور کو اور آگے بڑھائے تو وضو کرے، یعنی وضو کرے گا سنت کے مطابق پانچ وقت تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، وضو پر وضو کرنے سے یہ فضیلت حاصل ہوگی، کوئی یہ ضروری نہیں ہے. یہ تفسیر دوسری روایت کے ذریعے صحیح نہیں معلوم ہوتی ہے، بلکہ جیسا کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرنے والوں کو یہ نور حاصل ہوگا، اس سے میں ان کو پہچانوں گا. تو یہ ضروری نہیں کہ آپ وضو در وضو کریں یا وضو پر وضو کریں، نہیں، وضو پر وضو کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ وقت کے مطابق، ضرورت کے مطابق وضو کرتے ہیں نماز کے لیے تو یہ فضیلت آپ کو اللہ تعالیٰ بخشے گا. یہ بہت بڑی چیز ہے. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے، بعض لوگوں نے یہ تفسیر کی ہے، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود جو حدیث کے راوی ہیں ان کا یہ فعل تھا کہ وہ اس حدیث کی روشنی میں اور یہ اپنے اعضاء کو جو واجبی جگہ ہے جہاں تک دھونا واجب ہے اس سے آگے بڑھ کے دھویا کرتے تھے، یعنی کوہنی سے آگے بڑھ کر کے یہاں بغل تک، اور پیر کو ٹخنوں سے آگے بڑھ کر کے پنڈلیاں بھی دھوتے تھے. یہ تفسیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، لیکن علماء نے کہا یہ ان کی خاص رائے تھی. پھر بھی جیسا بھی ہو، ان کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ساتھی ہیں، ان کی رائے کا ایک احترام ہے، اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا ہے. ہاں یہ چیز کہہ سکتے ہیں آپ کہ اگر ایسا ہوتا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود یہاں تک دھوتے اور خود پنڈلیوں سے آگے، ٹخنوں سے آگے بڑھ کر کے پنڈلیوں سے آگے گھٹنوں تک دھوتے. جب نہیں دھویا تو حدیث کا صحیح مطلب یہ ہوا کہ آپ صحیح طور پر سنت کے مطابق وضو کریں، ٹخنوں کے اوپر ٹخنوں تک دھوئیں اور اسی طرح کہنیوں تک دھوئیں، زیادہ نہ بھی کریں تب بھی یہ فضیلت آپ کو حاصل ہے، اور یہی قول زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فہم کے مطابق اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو غلط نہیں کہا جائے گا، بلکہ کہا جائے گا کہ یہ بھی صحیح ہے انشاءاللہ. اس وجہ سے وضو کے بارے میں ہمیں خاص طور پر احتیاط کرنا چاہیے، اور جیسا کہ دوسری حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث آئے گی، ویل للعقاب من النار، ایڑیوں کو جس کو وضو کا پانی نہیں پہنچا ان پر سزا ہے جہنم کی. تو بچنا چاہیے ہر اس جز کو پر اگر پانی نہیں پہنچا تو خطرہ ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے محفوظ نہ رہے. اس وجہ سے بڑی ہی توجہ کے ساتھ وضو کرنا چاہیے. یہ ضروری نہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ پانی بہائیں، لیکن توجہ رکھیں کہ تمام اعضاء اپنے حق کے مطابق دھوئے جا سکیں. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اچھا لگتا تھا کہ ہر کام آپ داہنی طرف سے شروع کریں. كان يعجبه التيمن، یہ آپ کو اچھا لگتا تھا، پیارا لگتا تھا اس کی تفسیر انہوں نے بعض افعال مبارکہ کو ذکر کر کے فرمائی انہوں نے کہا فی تناولہ، یعنی جب جوتے پہنتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دانا جوتا پہلے پہنتے تھے، وہ ترجلہ جب آپ کنگھا کرتے تھے سر پر تو داہنے طرف سے شروع کرتے تھے، اسی طرح فی طہور ہی و فی شان ہی کلی، آپ وضو فرماتے تھے غسل فرماتے تھے تو داہنے اعضا سے شروع کرتے تھے، یہ چیز سنت ہے اس میں کوئی شک نہیں، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کے وضو کو آپ ڈھونڈ ڈالیں تو آپ اس کا الٹا نہیں پائیں گے. بعد صحابہ کے قول میں آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا ابالی بدأت بیمینی ام بشمالی، اس کا مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس کی پرواہ نہیں کہ داہنے طرف سے شروع کریں وضو کرتے ہوئے یا بائیں طرف سے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. اس سے بعد علماء نے کہا کہ اگر کسی نے بائیں طرف سے وضو کر لیا تو صحیح ہوگا لیکن سنت کے خلاف ہوا، کیونکہ علماء نے کہا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی ایک واقعے میں بھی یہ ضبط نہیں کیا گیا کہ آپ نے بائیں طرف سے یا بائیں اعضا سے وضو کرنا شروع کیا ہو. ترتیب کے بارے میں بھی یہ بات عام طور پر علماء کہتے ہیں، لیکن ترتیب کے بارے میں آپ صرف ایک حدیث جس کا ذکر کرتے ہیں علماء میرے علم کی حد تک کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض وقت یا کسی مرتبہ آپ نے بعض افعال وضو میں ترتیب کا اختلال فرمایا، تو اس سے کہتے ہیں کہ اگر ترتیب میں کچھ الٹ پھیر ہو جائے تو وضو صحیح ہے، لیکن بائیں طرف سے شروع کرنے کی روایت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں کہیں نہیں ثابت ہے. مسئلہ رہ جاتا ہے فقہاء رحمت اللہ علیہ کے قول میں کہ اگر کسی نے بائیں طرف سے شروع کیا، یعنی یہ کہ پہلے بایاں ہاتھ دھویا پھر دائنا ہاتھ دھو لیا، بایاں پیر دھو لیا دائنا ہاتھ دھو لیا، تو وضو صحیح ہے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ وضو تو صحیح، وضو کو صحیح کہا جائے گا لیکن سنت کے خلاف ہوا، اجر اس کو کم ملے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے داہنے کے بجائے بائیں سے شروع کرنا ثابت نہیں ہے. اسی طرح دوسرے افعال میں بھی اگر کرتا ہے تو وہ سنت یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یا اقتداء میں تو اس کو اجر ملے گا. اگر بائیں طرف سے کنگھا کرتا ہے تو اس کا کرنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ سوچ لے، جیسا کہ عربی کا ایک شعر ہے حبیب نیلا قلبی حبیب و حبیبی، میرے دوست کو جو چیز پسند ہے مجھے وہ بھی پسند ہے، تو یہ نظریہ رکھ کر کے اگر آدمی کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کا اجر مضاعف ہوگا، دوگنا ہوگا، تیگنا ہوگا، اور یہی ہونا چاہیے. ایک ایک قدم پر یا ایک ایک بالشت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ڈھونڈ کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں. آپ کو کپڑا پہننا ہے تو داہنے طرف سے تناولی، جوتا پہنتے تھے آپ جوتی مبارک تو پہلے بائیں داہنے پیر کو ڈالتے تھے پھر بائیں پیر کو، اس کے بعد نکالتے وقت آیا ہے جوتی کی فضیلت میں، جوتی کے آداب میں جوتی پہننے کی، کون سا جوتی پہلے نکالیں گے؟ پہلے بائیں نکالیں پھر داہنا نکالیں. بعض مناسبات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بایاں پیر یا بایاں ہاتھ آگے بڑھاتے تھے، اس وجہ سے علماء نے کہا، جیسے مثلا یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جس میں گھن کا مسئلہ ہو، ناک صاف کرنا ہے اور کچھ کرنا ہے تو بایاں ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے. پاخانہ غسل خانہ میں داخل ہونا تھا تو ہوتا تھا تو بایاں پیر پہلے آگے بڑھاتے تھے. یہ خاص مسائل ہیں. مسجد سے نکلتے وقت آپ داہنا پیر داخل ہوتے داہنا پیر نکلتے ہوئے بایاں پیر، یہ خاص حالات جس میں آئے ہیں. اس کا مطلب علماء نے خلاصہ یہ کہا ہے کہ جس چیز میں صفائی یا داہنے کی تقریب مقصود ہوتی ہے تو داہنے سے اس کا کرنا ضروری ہے، یا جو چیز صفائی یا ایسے مسائل سے متعلق ہو جو کھانے پینے سے ہو تو داہنے طرف سے اسے شروع کریں، داہنے ہاتھ سے کھائیں داہنے ہاتھ سے پئیں، اور جو چیز صفائی سے متعلق ہے صاف کرنے سے متعلق ہے، کوئی ایسی گھن کی چیز ہے یا گندی چیز ہے تو اس کو بائیں ہاتھ سے آپ صاف کریں، یعنی مثلا پیشاب پیخانہ بچے کا دھونا ہے، خود اپنا آدمی دھوئے تو داہنے ہاتھ سے نہ دھوئے بلکہ بائیں ہاتھ سے. اسی وجہ سے حضرت عائشہ نے کہا کہ فی شان ہی کلی، یعنی تمام اپنے احوال میں اور اپنی ضرورتوں میں آپ داہنا ہاتھ مقدم کرتے تھے، لیکن اس کو بعد روایات میں جو دوسری آئی ہے تفصیل کہ بائیں ہاتھ سے یہ کام شروع کرتے تھے، تو وہ ایسی چیزیں ہیں جن میں گھن کرنے کی، یا کوئی ایسی چیز جو گھن کی ہے اس کو صاف کرنے کی ہے، وہ بائیں ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. لیکن عام چیزیں، عام طور پر کھانا پینا اور اسی طرح کپڑے پہننا، کپڑے جب ڈالیں آپ تو پہلے دائنا ہاتھ ڈالیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دوسری روایت اسی باب کی آئی ہے، یہ حضرت امام ابن حجر نے یہ روایت اپنی کتاب میں وضو کے باب میں ذکر کیا ہے، اس وجہ سے کہ اس میں وہ طہوری اور وضو کے معاملے میں بھی آپ داہنا ہاتھ پہلے دھوتے تھے یا داہنے سے شروع کرتے تھے. اس سے یہ بیان کرنا چاہتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو پہلے داہنا ہاتھ دھوتے، پھر بایاں ہاتھ دھوتے، داہنا پیر دھوتے، بایاں پیر دھوتے، پہلے داہنے طرف کی آنکھ یا داہنا چہرہ، داہنے طرف آپ پانی ڈالیں پھر بائیں طرف ڈالیں، یہ مسئلہ ہے. اسی کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم. دیکھیے یہاں حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب وضو کرو تو اپنے داہنے طرف سے شروع کرو. فابدؤوا بمیامنکم، بعض علماء نے کہا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق اگر کسی نے بائیں طرف سے شروع کیا تو جان بوجھ کر کے اگر کر رہا ہے تو وہ گناہگار ہوگا، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کر رہا ہے. آپ نے حکم دیا ہے کہ وضو کرتے وقت داہنی طرف سے شروع کرو، یہ وضو کے آداب ہیں. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فمسح بناسیته وعلی العمامہ والخفین. سر کا مسا ضروری ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اپنے سروں کا مسا کرو. تو کیا کوئی ایسی حالت بھی ہے کہ آدمی سر کا مسا اس میں نہیں کرے گا؟ نہیں، مسا کرنا ہر حالت میں ضروری ہے. لیکن رہ گیا مسئلہ، بعض حالات میں یہ جائز ہے کہ ایک جز کا بھی مسا کرے. اگر سر ننگا ہے تو اس وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے صرف ایک بال یا چوتھائی سر کا مسا کیا ہے، یہ چیز کہیں کسی روایت میں ثابت نہیں. ہم دیکھتے ہیں بعض کتابوں میں، ہم نے خود پڑھا ہے، علماء کا اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ قدر واجب، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے سروں کے مسا کرنے کا، تو کتنا واجب ہے، پورے سر کا مسا کرنا یا آدھا یا چوتھائی یا ایک بال دو بال؟ اس میں علماء کے اقوال مذکور ہیں. بعض کہتے ہیں کہ صرف ایک بال اور دو بال چھو لے تو مسا ہو گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ چوتھائی سر کا مسا کریں، لیکن واضح طور پر ان سب کے لیے کوئی دلیل نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ علماء حدیث نے صاف صاف لکھا ہے کہ کسی حدیث میں نہیں آتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اگر پگڑی سے خالی تھا تو آپ نے کسی ایک جز کا مسا کیا، بلکہ پورے طور پر سر کا مسا کرتے تھے، آگے سے شروع کرتے اور گدے تک، قفا تک لے جاتے، پھر وہاں سے لا کر کے آگے پیشانی، ناسیہ کہتے ہیں آخری یہ علاقہ جو ہے جہاں بال شروع ہوتا ہے، بال جہاں سے اگنا شروع ہوتا ہے اس کو ناسیہ کہتے ہیں. یہ جبہ ہو گیا جبہ، لیکن یہ جو ہوا جہاں سے بال شروع ہو رہا ہے اس کو ناسیہ کہتے ہیں. یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسح کیا کرتے تھے. البتہ یہ ہے کہ اگر پگڑی ایسی، کسی کے سر پر پگڑی ہے اور پگڑی ایسی ہے کہ اس کو اتارنے سے اس کے کھل جانے کا خطرہ ہے، تو شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی مشقت کا بھی لحاظ کیا ہے اور بہت سی چیزوں میں رخصت اور رعایت دی ہے. اگر کسی کے سر پر پگڑی ہے، پگڑی کے کھلنے کا خطرہ ہے، تو تھوڑا سا اٹھا کر کے اور باقی مسح پگڑی پر کر لے، یہ علماء کا کہنا ہے اور یہ روایت صحیح معلوم ہوتی ہے. اور اسی طرح حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے خفین پر بھی مسح کیا. خف کہتے ہیں موزے کی شکل کا جو ہوتا ہے چمڑے کا، ایک تو موزہ ہوتا ہے عام طور پر وہ کپڑے کا ہوتا ہے یا کپڑے کی شکل کا پتلا، لیکن جی
جراب،
ہاں جراب کہیں آپ، جراب وہی جورب موزے ہی کو کہتے ہیں. اس میں چمڑے کا جو ہوتا ہے اس کو خف کہتے ہیں اور وہ سخت ہوتا ہے، اس کا نکالنا اس کا پہننا بھی ایک اس میں تھوڑی سی تکلیف ہے آدمی کے لیے، ہو سکتا ہے خاص طور پہ سردیوں میں بعض ملکوں میں اس کو مدتوں تک پہنے رہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے عام اجازت فرمائی کہ خف کے اوپر، اگر چمڑے کا ہے تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور اگر کسی نے کیا ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا اختلاف کیا ہے، بعض لوگوں نے کیا ہے اختلاف، اور یہ چیز غلط ہے، یہ کہنا غلط ہے بعض یعنی اقوام میں یا بعض طوائف اسلامیہ میں کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ خف کا مسا جائز نہیں ہے، یہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے سبحان اللہ. حدیث صاحب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہاں تک کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ 70 صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت، 70 صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسح علی الخفین کی روایت کی ہے، یعنی کم از کم 70 صحابہ، حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت ابو سعید خدری ہیں، حضرت مغیرہ بن ثابت ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، عمر ہیں، اس طرح کا علماء نے سرد کیا ہے، باقاعدہ بیان کیا ہے، تو اس کا بھی انکار کیا بعض لوگوں نے، کیونکہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، اپنے پیروں کو دھونے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. دیکھیے عجیب مسئلہ ہے، اسی طرح یہ اختلاف فہم، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں سر پیر کا مسح کرنا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، رہ گیا مسئلہ خود پر مسح کرنے کا، اسی اختلاف کی بنا پر چونکہ حدیث سے ثابت ہے، اس وجہ سے بعض لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا ہے کہ خف پر یا چمڑے کے موزے پر مسح کرنا جائز نہیں، ان کو علماء نے مبتدع کہا ہے، اور